باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو حج کے مسائل سے شروع ہوئی تھی اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے مسائل بیان کیے گئے جو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں حج کے استطاعت کے باوجود حج پر نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ حج اگر واجب ہو گیا ہے تو ان کی شرائط کیا ہیں، ان کے واجبات کیا ہیں، اور حج کے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو عام طور پر حج پر جانے والوں کو بھی بتائے نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ حج پر جانے والوں کو وہ مسائل بتائے جاتے ہیں کہ جس کا تعلق وہاں پر حج کرنے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں کن لوگوں پر حج واجب ہو سکتا ہے، حج پر بھیجے جانے والے افراد کن شرائط کے حامل ہونے چاہیے، حج کی اگر کوئی شخص وصیت کر کے جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عام طور پر حاجی حضرات کو بھی نہیں بتائے جاتے ہیں. چنانچہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی اور یہ قریب قریب 15 یا 17 دروس پر مشتمل حج اور عمرے سے متعلقہ مسائل تھے. اس کے بعد اب قربانی کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ قربانی ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں فقط منا کے میدان میں فرض ہے، باقی دنیا میں کسی علاقے میں بھی اگر کوئی شخص رہتا ہے تو قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن قربانی تاکید کے ساتھ مستحب عمل ہے. تو کچھ روایتیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، انہیں قربانی کرنے کے پیسے اس کے پاس نہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ قرضہ لے اور قربانی کرے، پروردگار غیب سے اس کے قرضے کی ادائیگی کرے گا. لہذا یہ واجب نہ ہونے کے باوجود انتہائی تاکید کے ساتھ مستحب عمل ہے، اور عام طور پر منا کے میدان میں یہ قربانی کی جاتی ہے جہاں فرض ہے، لیکن باقی سارے علاقوں میں، دنیا بھر کے شہروں میں، ملکوں میں قربانی کا رواج ہمارے یہاں کی طرح نہیں، مگر بہرحال قربانی کی جاتی ہے. چونکہ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے، آپ کو توضیع المسائل میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ مناسک حج جس کتاب سے مسائل مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل بیان کیے گئے، اس میں بھی اگر مستحب قربانی کا تذکرہ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو مناسک حج میں بھی آپ کو مستحب قربانی کا تذکرہ نہیں ملے گا. تو نہ توضیع المسائل میں یہ مسئلے موجود ہیں، نہ مناسک حج میں یہ مسائل موجود ہیں. چنانچہ انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر کسی شخص نے آیت اللہ سیستانی سے ویب سائٹ پر سوال کیا، اور جو سوال کیا اس کے بعد جو آغا نے جوابات دیے، ان جوابات کا کے پرچے کا پرنٹ محترم تابع صاحب نے نکال کے مجھے دیا ہے. یہ جو جوابات آیت اللہ سیستانی کی طرف سے آئے ہیں یہ میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. چنانچہ یہ مسائل آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گے، اور ویب سائٹ پہ اگر تلاش کرنا چاہیں تو ممکن ہے مل جائیں، مگر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ اگرچہ 5-6 زبانوں میں ہے، اردو، انگریزی، فارسی، عربی، فرانسیسی اور بھی زبانیں ہیں، مگر سب سے زیادہ معتبر زبانیں ان کی سائٹ کے حوالے سے بھی فارسی اور عربی ہے. عین ممکن ہے کہ اردو میں کچھ جوابات آئیں، مگر ترجمہ کرنے کی خرابی کی وجہ سے ان جوابات میں بہرحال ڈاؤٹ رہتا ہے، شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جواب صحیح ہے کہ نہیں. چنانچہ یہ عربی کی سائٹ سے نکالے ہوئے سوالات ہیں، سوال تو ایک ہی ہے، جواب انہوں نے دیے ہیں، لہذا اس اعتبار سے یہ معتبر بھی ہیں. تو عربی اور فارسی کی سائٹ ان کی بالکل معتبر سائٹ ہے. sistani.org. اب اس میں جو سوالات پیش آتے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، ذرا سا اس میں میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کیونکہ اگر فقط سرسری طور پر ترجمہ کر دیا جائے تو بات اتنی واضح نہیں ہوگی، چنانچہ ذرا سی اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا بات کو سمجھانے کے لیے. تو قربانی کے مسائل کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھیے کہ یہ فقط آیت اللہ سیستانی کے مسائل ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں مجتہدین میں اختلاف موجود ہے، اگر ممکن ہوا تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہاں کہاں اختلاف موجود ہے، تاکہ دوسرے افراد بھی اپنے مرجے کے مطابق عمل کرنا چاہیں تو وہ عمل کر سکیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لم تشتمل رسالۃ المناسک علی احکام الازہیۃ المستحبۃ فہل تتفضلون ببیانہا. کہتے ہیں کہ مناسک حج میں آپ نے مستحب قربانی کے مسائل نہیں لکھے ہیں. جو مناسک حج مسلسل آپ کے سامنے 15-17 روز تک پڑھی گئی اور اسی سے مسائل حج کے اور حج کی وصیت کے اور نائب کے سارے مسائل بتائے گئے، اس میں منا میں جس طرح سے قربانی کی جائے گی اس کی تو پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ منا میں کیسے قربانی کی جائے اور جانور کیسا ہونا چاہیے اور وقت کیا ہونا چاہیے، اور تفصیل موجود ہے پوری. مگر مستحب قربانی منا کے علاوہ دنیا بھر میں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو اس کی تفصیل وہاں موجود نہیں ہے. تو اب سوال پوچھنے والے نے یہ خواہش کی ہے کہ کیا آپ فضل فرمائیں گے کہ اس کی تفصیل ہمارے لیے بیان کریں. چنانچہ پھر اب آیت اللہ سیستانی کی جانب سے وہ پوری تفصیلات، ساری چیزیں تو پھر بھی نہیں ہیں مگر کافی تفصیلات موجود ہیں کہ مستحب قربانی کے مسائل کیا ہیں. الجواب فیما یلی جملۃ منہا. کہتے ہیں تفصیل بڑی لمبی ہے، ان میں سے کچھ مستحبات کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں، قربانی کے کچھ مسائل کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلا مسئلہ ہے تستحب الازہیت استحبابا مؤکدا لمن تمکن منہا. کہتے ہیں کہ مستحب ہے قربانی کرنا اور استحباب مؤکد ہے، تاکید کے ساتھ مستحب ہے. ایک جملہ لکھا ہوتا ہے تاکید کے ساتھ مستحب، مثلا مفاتی الجنان میں، اگر مفاتی الجنان میں لکھا ہے تو عین ممکن ہے کہ ہمارے مرجے کے نزدیک وہ تاکید والا مستحب نہ ہو، مگر یہ تو باقاعدہ خود مرجے کے جواب میں ہے کہ تاکید والا مستحب ہے. جو شخص بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے تاکید کے ساتھ یہ عمل انجام دینا مستحب ہے. ویستحب لمن تمکن من ثمنها ولم یجدها ان یتصدق ببقیتها بقیمتها. ایک جواب تو گویا ہمارے لیے تسلی بخش جواب ہو گیا ہے کہ قربانی تاکید کے ساتھ مستحب ہے منا کے علاوہ باقی سارے شہروں میں، مگر ایک مسئلہ ہے جو مسئلہ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں شاید دوسری طرف ذہن جاتا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو شخص عید والے دن، باسی عید والے دن، اس کے بعد والے دن جب چاہے آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے، کسی بھی گلی کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں، کسی بھی گلی میں آپ ٹینٹ لگا کے کھڑے ہو جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی بھی گلی کو آپ پوری طرح سے گھیر کر پھر چاہے کتنے ہی جانور وہاں ذبح کر دیں اور پوری گلی خون آلود کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو جواب بھی ایسے دلیری اور اکڑپن سے دیا جاتا ہے کہ ہم مستحب کام کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں بھائی، گویا پوری خلقت پر احسان کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو پوری خلقت پر احسان کر رہے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس گلی کے چاہیں ٹینٹ باندھ دیں، جس گلی میں چاہیں جانور باندھ دیں، جس گلی میں چاہیں جتنے جانور ذبح کر لیں، اور پھر جتنی گندگی اور بدبو اور جو کچھ پھیلانا چاہیں اور جتنا ڈنگی پھیلانا چاہیں پھیلا دیجئے، کوئی حرج نہیں، سب صحیح ہے آپ کے لیے. لیکن دنیا کے باقی ملکوں میں اس کی اجازت نہیں، بڑا مسئلہ ہے. آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، مغربی ممالک چھوڑے عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک جانور گلی پہ نظر نہیں آئے گا، آپ قربانی کیسے کریں گے؟ قربانی کرنے کے لیے آپ کو کہیں جنگل میں جانا پڑے گا، اور جنگل میں سے بھی پہلے جانور ڈھونڈے گا کہاں سے، جانور ملتا کہاں سے، چنانچہ یہ بڑا مشکل کام ہے. کچھ لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے عید کے دن قربانی کرنا. پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر جانور کہاں سے لے کر آئیں؟ اور جانور اگر لے کر آئیں تو ہم اپنے گھر میں کیسے لے کے آئیں گے؟ تو راستے میں پولیس والا پکڑ لے گا ہمیں. اور اگر ہم گھر میں نہیں لا سکتے تو پھر جنگل میں کہاں جا کے باندھیں اس کو؟ اور جنگل میں جا کے باندھیں بھی تو پھر وہاں قربانی کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہمیں؟ یہ سارے مسائل ہیں وہاں پر. تو ان لوگوں کے لیے ایک الگ مسئلہ لکھا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت و قوت ہے اس کے پاس، مگر اس کے باوجود وہ کر نہیں سکتا ہے، مسائل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو پرمیشن نہیں ملتی، اجازت نہیں، تو اس کے لیے پھر مستحب یہ ہے کہ قربانی کی رقم وہ صدقے میں دے. قربانی نہیں کر سکتا وہ، قربانی کی رقم وہ صدقے میں دے. وَيُسْتَحَبُّ لِمَن تَمَكَّنَ مِن ثَمَنِهَا وَلَمْ يَجِدْهَا، اور مستحب اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس اس کی قیمت تو موجود ہے، وَلَمْ يَجِدْهَا، مگر قربانی کا جانور موجود نہیں ہے، اس کے لیے کیا مستحب ہے؟ اَن يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا، کہ اس کی قیمت صدقے میں دے. اب اس کے بعد جو بات ہے قیمت، کہ اگر قیمت اوپر نیچے والی جتنی بھی ہو، قیمت کچھ جانوروں کی بہت زیادہ ہو، کچھ جانوروں کی کم ہو، تو کہتے ہیں کہ کم سے کم قیمت بھی دے دے تو کافی ہے. لیکن یہ قیمت دینے کی اجازت کس کو ہے؟ قربانی کی قیمت قیمت پیمنٹ کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ جس جو قربانی نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں مسئلہ جو بڑے دانشور بنتے ہیں، جو بڑے مفکر بنتے ہیں. ارے اتنے لاکھ بکرے تم ذبح کر دیتے ہو، اتنی گایاں تم ذبح کر دیتے ہو، اتنے اونٹ ذبح کر دیتے ہو، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا گوشت نہ کھایا جا سکتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ اگر کھا لیا جائے تو بیمار پڑ جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر گوشت بانٹا بھی جاتا ہے تو عام طور پر امیروں کو بانٹا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں بانٹا جاتا. غریبوں کو اگر بانٹ بھی دیا جائے تو غریب کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو بجلی کا بل دینا ہے، اس کو تو بچے کی فیس دینی ہے، اس کو تو گھر والے کی دوا لینی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے یہاں یہ رجحان ختم ہو جائے اور جو قربانی کی قیمت ہوتی ہے وہ قیمت کسی غریب کو صدقے میں دے دی جائے. دیکھیے بات گھوم کے وہیں پر آ گئی کہ قیمت غریب کو صدقے میں دے دی جائے. اس کی اجازت وہاں تو مل جائے گی جہاں قربانی کرنا ممکن نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے یہ لوگ قربانی، لیکن ہمارے یہاں یہ فلسفہ نہیں چلے گا. یہ جو دانشور و مفکر حضرات اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں چلے گا. جو قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی ہی کرنا چاہیے، وہ پھر صدقہ وزگانا نکالے، پھر وہ قربانی کا جانور قربان کرے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک اثر ہے، اپنا اپنا فائدہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اثر ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ فوائد سے واقف بھی نہیں ہیں، چنانچہ جیسا حکم دیا گیا ویسا ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں جو شخص نہیں کر سکتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے قربانی کرنا، اگر سے جی جاتا ہے تو اس کے لیے صحیح ہے. پھر اچھی طرح سے یاد ہے ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں، اچھا پانی کے جہاز میں بھی یہ مسئلہ ہے، پانی کے جہاز میں جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، مگر جہاز پانی میں جانور کہاں سے لے کر آئے؟ بہت سارے ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں نہیں کر سکتے والا کام، ٹرک چلانے والا، ٹرین چلانے والے، نہیں کر سکتے والے کام. تو ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ پھر وہ صدقہ کریں. کہیں اگر یعنی جو پاکستانی جہاز میں کام کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، جہاز پوری دنیا میں گھومتا ہے، ان کا جہاز گھومتے گھومتے غالباً فلپین چلا گیا تھا، اور معلوم تھا کہ عید آنے والی ہے، تو پاکستانیوں میں تو یہ رواج ہے، جوش و خروش بھی بہت پایا جاتا ہے قربانی کرنے کا، پیسے بھی تھے کچھ پاکستانی، وہ بازار میں نکل گئے فلپین کی بازار میں کہ چلو بھائی بکرا خرید کے لے آتے ہیں، اپنے جہاز میں باندھ لیں گے، تین چار دن کے بعد عید ہوگی پھر اس کو ذبح کر لیں گے بکرے جہاز کے اندر ہی، جہاز کے کپتان سے اس کی اجازت لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بکرا خریدنے کے لیے گئے، پوری مارکیٹ ڈھونڈ لی، ان کو بکرا نہیں ملا. اچھا ایک کو پوچھ دوسرے کو پوچھ، سارے دکاندار بھی حیران ہو گئے، جانور بیچنے والے بھی سارے حیران ہو گئے کہ اتنی شدت کے ساتھ یہ بکرا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. بکرا ڈھونڈا، دمبا، بھیڑ، کوئی ایسا جانور نہیں مل رہا ہوں. تو کسی دکاندار نے پوچھا کہ اتنی شدت سے تم لوگ یہ بکرا بھیڑ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کتا کھڑا ہے اس کو لے جاؤ، اس کو کاٹ. تو ان کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے. چنانچہ جو دنیا واقف نہیں ہے ان کی نظر میں سب ٹھیک ہوتا ہے. جیسے ایک مولانا صاحب, ہندوستان پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے کی بات ہے, نہیں ریل گاڑی ہندوستان میں چلائی تھی انگریزوں نے, جب وہ ٹرین کا سفر ہوا تو انگریز زیادہ تر وہ سفر کیا کرتے تھے, ذرا کچھ نامور قسم کے لوگ ہوتے تو وہ سفر کیا کرتے. ایک مولانا صاحب سفر کر رہے تھے ایک انگریز کے ساتھ, انگریز نے برابر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب کو کچھ پیشکش کی, پانی کی اور کھانے پینے کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہو. وہ گرمی کا زمانہ تھا بڑا سا, ارے آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے گرمی کے زمانے میں روزہ, آپ اس کو سردی میں ٹرانسفر کیوں نہیں کر دیتے, سردی میں شفٹ کیوں نہیں کر دیتے. جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ جو کر سکتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا ہی مستحب ہے, پھر اس کے لیے صدقہ لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. نمبر دو, یجوز ان یضحی ان یضحی الشخص عن نفسه و اہل بیتہ بحیوان واحد کما یجوز الاشتراک بالاضحیت ولا سیما اذا ازت الاضاحی وارتفع ثمنها. اب آئیے, ایک سوال پہلے تو بہت کیا جاتا تھا, آہستہ آہستہ بھی سوال کم ہو گیا ہمارے یہاں بھی, ایک قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں. جو برادران اہل سنت کی یہاں مشہور بات ہے وہ یہ کہ اگر اونٹ قربان کیا جا رہا ہے تو 70 افراد شریک ہو سکتے ہیں, 70 افراد مل کے قربانی کر سکتے ہیں. اگر گائے کی قربانی کی جا رہی ہے تو 7 افراد مل کے گائے کی قربانی کر سکتے ہیں, اور اگر بکرے کی قربانی کر رہے ہیں, بھیڑ کی قربانی کر رہے ہیں دمبے کی, تو ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی. یہ اہل سنت کے یہاں مشہور ہے. اصل میں عجب اور تعجب خیز تجربات مجھے اس وقت بھی ہوئے کہ جب حق ٹی وی میں کچھ علماء کے, اہل سنت کے علماء کی سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ خود یا پھر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ جو شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے وہی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, اختلاف نہیں ہے. مگر اہل سنت کے یہاں بھی کچھ چیزوں کی بڑی شہرت ہو گئی, جیسے خلا دینے کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ خلا لینے کا حق عورت کے پاس ہے. ہمارے ایسا نہیں, خلا کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا پڑے گی, اس کی اجازت کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. باقاعدہ ایک اہل سنت عالم دین کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, یہ غلط تاثر پھیلا ہوا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی خلا لے سکتی, غلط ہے. تو اب یہ میں شہرت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اہل سنت جتنے قربانی کرتے ہیں وہ اسی انداز سے کرتے ہیں, حقیقی ان کا مسئلہ کیا ہے یہ معلوم نہیں. کہ اونٹ کی قربانی میں 70 افراد شریک ہو سکتے ہیں, گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں, بکرے کی قربانی میں ایک آدمی شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں کا مسئلہ سن لیجئے, ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, چاہے بکرے کی قربانی ہو, چاہے گائے کی قربانی ہو, چاہے اونٹ کی قربانی ہو, جتنے افراد بھی شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ کی قربانی میں 70 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو گائے کی قربانی میں بھی 70 افراد شریک ہو سکتے ہیں, بکرے کی قربانی میں بھی 70 افراد شریک ہو سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. چنانچہ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے بھی قربان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کی بھی اجازت ہے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بکرا ایک طرف سے ہو, ایک شخص کی طرف سے ہونا چاہیے, کوئی پابندی نہیں ہے. یجوز ان یضحی الشخص عن نفسہ و اہل بیتہ, جائز ہے کہ ایک شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے, بھی حیوان واحد ایک ہی جانور قربان کرے, اور وہ ایک جانور چاہے وہ اونٹ نہ ہو, چاہے وہ گائے نہ ہو, وہ بکرا ہی ہو, تب بھی چل جائے گا. کما یجوز الاشتراک فی الاضحیۃ, جس طرح سے کہ اور لوگوں کو بھی, یعنی گھر والوں کے علاوہ کو لوگوں کو بھی اس میں شریک کرنا بالکل جائز ہے. ولا سیما اذا عزت الاضاحی وارتفع ثمنه, خصوصیت سے جب قربانی کے جانور کم ہوں اور اس کی قیمتیں بڑی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, کئی افراد مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو اس کے باوجود ایک جانور کئی افراد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی بکرا پیڑی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں. بکرا پیڑی میں اگر آپ جائیں تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں تو بکرے والے, گائے والے, دمبے والے سب جانور کا منہ کھول کھول کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, آئیے صاحب آئیے دو دانت کا بکرا ہے, آئیے دو دانت کی گائے, گائے کا تو نہیں پتا مجھے, دو دانت کا بکرا یا دو دانت کا دمبا, یہ دو دانت کیا چیز ہے, ان لوگوں کی لینگویج میں، ان لوگوں کی زبان میں، گویا یہ عمر کا ایک پیمانہ ہے کہ جس جانور کے دو دانت، اچھا دانت سارے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ دانت نہیں ہوتے ہیں، خالی دو ہی دانت، ایسا نہیں ہوتے، دانت سارے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، آپ لوگ بہت سارے گاؤں والے ہیں، مگر دو دانت بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ہو جاتے ہیں، نیچے کے دو دانت بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ ان کے عمر کا پیمانہ ہے. اچھا آپ لوگوں میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی وضاحت کر سکیں کہ یعنی دو دانت اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب یہ جانور کتنی عمر کا ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، دو سال کا ہو گیا جانور. ہم اگر دو دانت کا مطلب دو سال ہی ہے یا اس سے آگے پیچھے بھی ہے؟ 17 مہینے. اچھا مثلا بکرے میں کتنا ہوتا ہے؟ بکرے میں دو سال میں دو دانت ہوتے، اور دمبے میں 7 مہینے میں. اچھا اچھا یہ اگر آپ لوگوں کا تجزیہ ہے. اچھا گائے میں دو سال، آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو کراچی والے ہیں. تین سے پانچ سال میں. اچھا اب یہ جو کچھ بھی ہے بکرا پیڑھی میں جو افراد جاتے ہیں وہ تو بہرحال اسی انداز سے طے کرتے ہیں دو دانت کو اور عمروں کا تقاضا. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دو دانت کا مطلب کتنی عمر ہوگی. ایکچولی وہ جس انداز سے بھی بتاتے ہوں، شرعی اعتبار سے عمر کتنی ہے یہ دیکھ لیجئے. جس جانور کو قربانی کی جائے شرعی اعتبار سے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یعتبر فی الاضحیۃ ان تکون من الانعام الثلاثۃ الابل والبقر والغنم. تین جانور ہونے چاہیے جب قربانی کی جائے، تو تین طرح کے جانور کی قربانی کی جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز اور بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ہمارے یہاں بہت سارے جانور حلال ہیں، اس کا کھانا جائز ہے. تین جانور کا نام تو ہم جانتے ہیں، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور گائے اور بھینس وغیرہ. ان اقسام کے جانوروں کی کو کھانا جائز، یہ حلال جانور ہے. مگر اس کے علاوہ بھی کچھ جانور اور ایسے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں ان کا کھانا جائز ہے. وہ کیا ہے، کون سے ہیں؟ مثلا گھوڑا، ہمارے یہاں گھوڑا کھانا جائز ہے، حلال جانور ہے وہ. خچر مثلا ہمارے یہاں حلال جانور ہے، کھانا بالکل جائز ہے. گدھا مثلا اخباروں میں اس کے خلاف کتنا بھی آتا رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کھانا جائز ہے بالکل. ہاں البتہ کچھ باتیں کچھ جگہ پر مکروہ ہیں، وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ سارے جانور بھی حلال جانور ہیں. مگر حلال جانور ہونے کے باوجود ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی فقط تین ہی جانور کی ہو سکتی ہے، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل وغیرہ، ان کی قربانی ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اب آئیے اس کے بعد ان کی عمر دیکھیں کہ کتنی عمر ہونا چاہیے. ولا یرضی علی الاحبط من الابل الا ما اکمل السنۃ الخامسۃ ومن البقر والمعز الا ما اکمل الثانیہ ومن الزان الا ما اکمل الشہر السابع. کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کی قربانی کی جا رہی ہے تو احوط یہ ہے کہ اس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، اونٹ کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہو، ایسے اونٹ کی قربانی کی جائے. اور اگر گائے ہے تو ایسی صورت میں اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں. اب جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ شاید 3 سال میں ان کے دو دانت بڑے، گائے کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں، چاہے دو دانت بڑے نہ بھی ہوئے ہوں، تب بھی اگر 2 سال اس کے پورے ہو گئے تو گائے کی قربانی 2 سال کے بعد ہو سکتی ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب. والماس، اسی طرح سے بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر بھی 2 سال پوری ہو چکی ہو. اور جیسا بھی آپ لوگوں نے کہا، بھی تقریباً سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ بکرا جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دو دانت نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ بات تو صحیح ہے. یعنی کم سے کم 2 سال اس کی عمر ہونا چاہیے. اگر 2 سے زیادہ ہو گئے، کچھ ایسے بکرے بھی بکرا پیڑھی والے دکھاتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں کہ 2 کے بجائے 4 دانت کا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی عمر اب شاید کتنے، 4 دانت کا مطلب کتنی عمر ہو گئی اس کی، 4 سال، 4 سال اس کی عمر ہو گئی. تو 4 سال کے بکرے کی قربانی غلط نہیں ہے، کم سے کم عمر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عمر کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے. لہذا اگر زیادہ عمر ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جانور بوڑھا ہو گیا ہے تو کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی ہو سکے. کم سے کم جانور کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، یعنی بکرا یا بکری جیسا جانور ہے تو 2 سال اس کی عمر ہونا چاہیے، اور
بکرا بکری
جی 2 سال، بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، نہیں ابھی اور بتا رہے ہیں، اور بھیڑ ہے، بھیڑ یا دمبا ہے تو پھر اس کی عمر کم سے کم 7 مہینے ہونے چاہیے، 7 مہینے پورے ہو چکے ہوں، بھیڑ یا دمبا اس طرح کا جانور ہے تو پھر اس کی عمر 7 مہینے پورے ہو چکے ہوں۔ یہ کم سے کم عمر والا پہلو آپ کے سامنے آیا، زیادہ زیادہ چاہے جتنی بھی عمر ہو کوئی حرج نہیں، بالکل بوڑھا جانور بھی ہو چکا ہو تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے آپ سے، یہاں پر آیت اللہ تیسرے لفظ نے استعمال کیا ہے الاحوط، احوط یہ ہے کہ کم سے کم عمر اتنی ہونا چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس احوط پر عمل نہ کریں تو کیا ہوگا، اگر اس احوط پر عمل نہ کریں، دیکھیں قربانی کے جتنے مسائل ہیں ان سب کا تعلق مستحبات سے ہے، واجبات سے تو ہے نہیں، واجبات میں جہاں احوط کا لفظ آتا ہے وہاں مطلب اگر احتیاط ہے واجب ہو اس کا تو فال عالم کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یہاں پر یہ خود واجب ہی نہیں ہے اور لفظ آیا ہے احوط تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یعنی احتیاط مستحب مطلب نکالا جائے، اس کا احتیاط مستحب مطلب نکالا جائے گا، مطلب ہے کہ بھائی اچھا ہے کہ بھیڑ کی عمر 7 مہینے ہو لیکن اگر نہ ہو اس سے کم بھی ہو تو چل جائے گی، یہ مطلب نکالا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، بہرحال مجھے بھی توقع ہوئی تھی کہ اعجاز کو شاید معلوم ہوگا، جی اگر اس احتیاط پر عمل نہ کرنا چاہیں تو کیا ہے اس میں بھی، اور کسی کے پاس جواب ہے؟ دیکھیے ایک کلیہ سمجھ لیجیے، اس کا کلیہ سمجھنا ضروری ہے، کہیں کہیں پر جو ہے وہ بات کبھی کبھار آتی ہے، حالانکہ اس کا کلیہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور کہیں کہیں پر بات آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کلیہ کیا ہے؟ اگر واجبات میں احوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا احتیاط کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں یا تو اس احتیاط پر آپ عمل کریں تو بات ختم ہو گئی، یا فل عالم کی طرف رجوع کر لیں تو اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جو ان کا فتویٰ ہے اس کے مطابق عمل کر لیں بات ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن مستحبات میں جب احوط کا لفظ استعمال ہو تو مستحبات میں یہ شرط کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شرط، شرط کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ قربانی صحیح انداز سے انجام دینا چاہتے ہیں تو اس شرط کی پابندی کرنا پڑے گی، اگر آپ نے شرط کی پابندی نہیں کی تو گویا آپ کی قربانی صحیح طرح سے نہیں ہوئی، اگر آپ نے شرط کی پابندی نہیں کی تو آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہاں تو اگر آپ احوط پر عمل نہ کریں اور رجوع بھی نہ کریں تو گناہ کا کام ہو جائے گا، احتیاط واجب میں اگر اسے احتیاط پر بھی عمل نہ کریں رجوع بھی نہ کریں تو گناہ کا کام ہو جائے گا، غلط ہو گیا وہ کام، لیکن اس احتیاط میں اگر آپ عمل نہ کریں تو آپ کا کام صحیح طرح سے نہیں ہوا، عمل صحیح طرح سے نہیں ہوا مگر اس کے باوجود گناہگار بھی نہیں ہوئے، آپ نے کیا تو اچھا ہے، آپ نے کیا تو گویا جس انداز سے عمل انجام دینا چاہیے تھا بالکل اس انداز سے آپ نے عمل انجام دیا، لیکن اگر نہیں کیا آپ نے تو ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے، وہ عمل صحیح طرح سے مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا عمل، چنانچہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے، دیکھیں فرض کیجئے کہ 7 مہینے سے چھوٹی بھیڑ ذبح کر دی، 5 مہینے والی بھیڑ ذبح کر دی، سوال یہ پتا ہوگا کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے کی قربانی نہیں ہوئی، شرط پوری نہیں ہوئی زیادہ قربانی پوری، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھے، اس نے وضو بھی کیا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے، وہ بالغ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے قبلے سے منحرف ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو قبلہ شرط ہے، اس نے باقی ساری شرطوں کا خیال رکھا, قبلے کی شرط کا خیال نہیں رکھا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں مانی جائے گی, بیکار ہو گئی. اسی طرح سے اگر باقی ساری شرائط کا خیال رکھا مگر عمر کا خیال نہیں رکھا تو قربانی نہیں مانی. اچھا قربانی نہیں مانی گئی تو کیا گناہگار ہے؟ اگر نماز بالکل چھوڑ دے نہ پڑھے تو گناہگار ہو جائے گا. اگر اس نے چھوٹی عمر کے جانور کو قربان کر دیا ہے, گناہگار ہے؟ نہیں, گناہگار نہیں, اس لیے کہ یہ واجب کام نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ قربانی نہیں ہوئی. اچھا قربانی نہیں ہوئی مگر جانور کے گلے پر چھری تو پھیر دی ہے, یہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ جانور کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ جانور کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں. جانور کو ذبح کرنے میں کسی عمر کی قید نہیں ہے. چھوٹی عمر کا جانور بھی اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جس جانور کو روزمرہ زندگی میں ذبح کیا جا رہا ہے اس کی باقاعدہ کوئی عمر ہے؟ نہیں, کوئی عمر نہیں. چھوٹی عمر کا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, بڑی عمر کا بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. تو یہ جانور جو ذبح کیا گیا ہے بالکل صحیح جانور ذبح ہو گیا, اس میں کوئی قباحت نہیں, مگر جو قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل نکل گیا, اس لیے کہ قربانی کی شرط پوری نہیں ہوئی. تو جب مستحبات میں اس طرح کا لفظ استعمال ہو احوت کا, اس کا مطلب ہے کہ شرط پوری نہیں ہوگی. اگر آپ نہیں اس کا خیال رکھیں گے تو شرط پوری نہیں ہوگی. جی نہیں, اس احوت میں رجوع نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ جو مسئلہ اب تک آپ کے سامنے آیا کہ اونٹ اگر ہے تو پانچ سال کا ہو, پانچ سال پورے کر چکا ہو, گائے اور بکرا اگر ہے تو دو سال پورے کر چکے ہوں, اور بھیڑ اور دمبا وغیرہ ہے تو اس کی عمر سات مہینے کم از کم پوری ہو چکی ہو. یہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے, یاد رکھیے. باقی مشتہرین سب کا یہ نظریہ نہیں ہے, باقی کچھ مشتہرین کا نظریہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے. ہاں آیت اللہ خوئی کا نظریہ مجھے معلوم ہے, ان کے ہاں عمر کی کوئی قید نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹا جانور بھی ذبح کر لیا جائے گا تو ان کے ہاں قربانی ہو جائے گی. لہذا اگر بھیڑ پانچ مہینے کی ہے تو آیت اللہ خوئی کے ہاں قربانی ہو جائے گی, جو ان کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں. یا مثلا بکرا ڈیڑھ سال کا ہے تب بھی ان کے ہاں قربانی ہو. تو آسان زبان میں یہ ہوا کہ بکرا دو دانت کا نہ بھی ہوا تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی, بالکل صحیح ہے. آیت اللہ خوئی کے ہاں ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا اب ایک اور اہم مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, جب وہ بکرا تلاش کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا تو مسئلہ جو ان کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دو دانت ہے. دو دانت ٹھیک ہو گئے, اب دو دانت کے بعد دوسری چیزیں دیکھنا پڑتی ہے. وہ کیا ہے کہ جس کا تذکرہ وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, دکاندار لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ یہ جانور خصی ہے, خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اچھا خصی جانور کا تذکرہ غالباً وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کا گوشت زیادہ اچھا ذائقے دار ہوتا ہے, یا زیادہ وزن والا ہوتا ہے, نہ جانے کیا کیا اس کا طریقہ ہے. خصی جانور کی قربانی ہو سکتی کہ نہیں, اور خصی کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں, پھر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی ہو سکتی, کان کٹا ہوا ہے, آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, لنگڑا جانور ہے مثلا, اور یہ اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ جانور تو بالکل صحیح سلامت لے کر آئے تھے, وہاں سے جو لے کر آئے تھے وہ پانچ سات ہزار روپے زیادہ دے کے جانور سب سے اچھا خوبصورت والا جانور لے کے آئے. اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ تین دن چار دن محلے میں گھماتے ہیں, بچے ہی گھماتے ہیں, وہ چار تین چار دن محلے میں پورے جانور کو گھمایا جاتا ہے, گھما رہے تھے بچے جانور. اتفاق ایسا ہوا کہ جانور بدک گیا اور گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ آ کر کبھی کبھار یہ سوال پوچھ سکتے ہیں عید والے دن بھی کہ مولانا ہم جانور تو بالکل صحیح لائے تھے, بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک جانور تھا, مگر کیا کریں کہ وہ جب نیچے اتارنے لگے تو وہ نیچے لڑک گیا اور پیر ٹوٹ گیا اس کا. تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ جتنے عیب ہیں, سینگ ٹوٹا ہوا ہے, کان کٹا ہوا ہے, خصی جانور ہے, لنگڑا ہے, آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, یہ جتنے عیب دار, ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں منا میں نہیں ہو سکتی ہے. منا میں جو جانور قربان کیا جائے گا وہ بالکل پرفیکٹ جانور ہونا چاہیے, کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن منا کے علاوہ باقی دنیا میں کہیں بھی قربانی کر رہے ہیں تو پھر اگر عیب والا جانور بھی ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے, کوئی قباحت نہیں. جی کیا جی آپ کا سوال جو ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مستحب صدقہ چھپا کر دیا جائے تو اس کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کا کلیہ ہی غلط ہے. بنا الفاسد علی الفاسد ہے, یہ بنا ہی غلط ہے کہ مستحب صدقہ چھپا کر دیا جائے. وہ صدقے کی جب بحث آئی تھی وہاں پر اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ کبھی چھپا کے دینا مستحب ہے, کبھی ظاہر کر کے دکھا کے دینا مستحب ہے, دونوں باتیں. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی چھپانا چاہے بھی تو بھی نہیں چھپا سکتا, اس کی مجبوری. جی آپ کے سوال کا جواب ذرا سا طولانی ہے, وہ سوال آپ کا چھوٹا سا ہے مگر جواب اس کا بڑا لمبا ہے. ابھی ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیں, یہ پہلے میں بات مکمل کروں جو میں نے شروع کی ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. یعتبر لا یشترط فی الاذیت من الاوصاف ما یشترط فی الحدی الواجب. کہتے ہیں کہ مستحب قربانی میں وہ شرطیں نہیں ہیں جو واجب قربانی یعنی منا میں جو قربانی کی جاتی ہیں اس میں جو شرطیں پائی جاتی ہیں وہ مستحب قربانی میں نہیں ہیں. فیجوز ان یذہب بالآمر والاعرج والمقطوع اذنہ والمقصور قرنہ والخصی والمحذول. چنانچہ جائز ہو جائے گا اگر جانور کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, ایسے جانور کی قربانی کی ہے, یا لنگڑا ہے, یا اس کے کان کٹے میں ہے, یا اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے, یا خصی جانور ہے, یا بہت دبلا جانور ہے, ان تمام اقسام کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. مستحب قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے, ان تمام اقسام کے جانور کی قربانی جائز ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَهْوَةُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ تَامَّ الْأَعْضَاءِ وَسَمِينًا. اگرچہ اہوت اور افضل یہی ہے کہ جانور بالکل بے عیب ہو, اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. نہ صرف یہ کہ کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو بلکہ موٹا تگڑا جانور ہو, موٹا قسم کا جانور ہو, یہ اہوت اور افضل ہے. بہتر یہی ہے کہ اس طرح کا جانور خرید جائے. لیکن اگر کوئی عیب ہے تو ممنوع نہیں ہے اس کی قربانی, ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے, جائز اس کی بھی قربانی کی جا سکتی. ویوک رہو آئی یقون مما ربا ہو. اور مکروہ ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا کہ جس کو خود پالا ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی کے لیے خود جانور پال رہے ہوتے ہیں, اور پال کے چار مہینے چھ مہینے سال بھر جانور کو پالا اور اس کے بعد فخر سے اس جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانور کو پالا ہے, ہمارا پالتو جانور ہے اس کی ہم قربانی کریں گے. جو یہ فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے مکروہ ہے. پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے, چنانچہ دوسرے سے خریدا ادھر ادھر سے لیا ہوا جانور یہ زیادہ بہتر ہے. جی جی ہاں, جانور اگر پال کر کسی اور کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جانور خرید کر کسی اور کے حوالے کر دیا ہے تو وہ پالتو جانور نہیں کہلائے گا, اپنا پالتو جانور نہیں کہلائے گا. آپ کا سوال فرضی ہے مگر چلیں جواب دے دیتے ہیں کہ ایک جانور پالا مثلا اور بقر عید کے دنوں میں اپنا جانور کسی اور کو دے دیا اور اس کا جانور خود لے لیا تو اب یہ صحیح ہو جائے گا؟ جی ہاں بالکل صحیح ہو جائے گا, آپ نے اپنا پالتو جانور کسی اور کو دے دیا, لہذا آپ کا جانور پالتو نہیں کہلائے گا. جی ابھی آیا نا, آپ شاید متوجہ نہیں تھے, یہ آ چکا ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو گئیں, اب آئیے آج کا آخری مسئلہ. اب باقی کچھ باتیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی. قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ کچھ لوگ عید کے دن سورج نکلنے سے بھی پہلے قربانی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کافی انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ قربانی کرنے کا وقت یہ بھی آغاز سیستانی کا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ عید کے دن سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے, عید کی نماز جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بھی گزر جائے, اس کے بعد قربانی کرنے کا افضل ترین وقت ہے, وہ افضل ترین وقت ہے. ایک سوال بھی باقاعدہ ان سے پوچھا گیا تھا جنہیں آیت اللہ سیستانی سے کہ کیا سورج نکلنے سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں ہو سکتی, سورج نکلنے سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. سورج نکلنے کے بعد قربانی ہو سکتی ہے مگر اس کا افضل ترین وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی اتنا انتظار کیا جائے کہ جتنی دیر میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. مثلا فرض کیجیے آدھے گھنٹے میں نماز مکمل ہو جائے تو سورج نکلنے کے فوراً بعد قربانی کی تو جا سکتی ہے, مگر بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ جب عید کی نماز مکمل ہو جائے جتنی دیر میں, اتنی دیر کے بعد قربانی کی جائے, یہ اس کا افضل ترین وقت ہے. افضل اوقات الاضیت بعد طلوع شمس من یوم النہر و مضی قدر صلاۃ العید. کہتے ہیں افضل ترین وقت قربانی کا عید والے دن سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائے کہ جتنی دیر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو ہو گیا قربانی کرنے کا اول وقت. شروع کہاں سے قربانی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے, ختم کہاں ہوتا ہے قربانی کرنے کا وقت؟ اب اس کی بات بیان کر رہے ہیں. وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا فِي مِنَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَفِي غَيْرِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. کہتے ہیں کہ اگر منا میں قربانی کر رہے ہیں تو پھر چار دن اس کا وقت باقی رہتا ہے, عید, باسید, راسید اور چوتھے والے دن. منا میں چار دن تک قربانی ہو سکتی ہے, لیکن منا کے علاوہ باقی دنیا کے جن جن مقامات پہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں تین دن قربانی ہو سکتی ہے, تراسی عید تک قربانی ہو سکتی ہے. اچھا, تراسی عید تک قربانی ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ظہر کے وقت تک. تراسی عید میں ظہر کے وقت تک قربانی کی جائے ایسا بھی نہیں, نہیں مغرب تک, مغرب تک جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں. تو تین دن باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی قربانی ہوتی ہے تین دن قربانی کے اوقات کہلاتے ہیں. وَإِنْكَانَ الْأَحْوَتُ الْأَفْضَلُ الْإِتْيَانَ بِهَا فِي مِنَا فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمَ النَّهَرِ. اگرچہ افضل یہ ہے کہ اگر منا میں قربانی کر رہے ہیں تو پہلے دن تین دن میں قربانی کر لی جائے, عید کا دن, باسید کا دن, تراسید کا دن. منا میں اگر قربانی کی جا رہی ہے تو تین دن پہلے تین دن میں قربانی کرنا افضل ہے. یہ تو ہو گئی منا والوں کی بات. باقی لوگ کراچی میں اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو افضل کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر اس کے لیے افضل ہے خاص عید کا دن. عید کے دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل اور فضیلت ہے, بلکہ احوط بھی ہے. زیادہ فضیلت عید والے دن ہو گئی, باسید اور تراسید والے بھی اگر قربانی کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے, پرمیشن ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.